فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع تحدثت وقوم فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي كان فيها عليهم بأرض الرومي فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم
گفت محمود ابن ربیع یہ بات سنا رہے تھے, اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, اس میں مالک ابن دخشن کے متعلق چرچا چل پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہ چاہتا ہو. یہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ قید بڑھا دو, ما اقرار رسالت, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ بعد والا جملہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے, جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اس طرح ہر زمانے میں بدلتا رہا. تو توحید کا اقرار مع اقرار رسالت یوں قید بڑھا دو کہ اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے تو جہنم اس کے لیے حرام ہے. گویا مالک ابن دخشن کی حمایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. وہ تو کلمہ گو آدمی ہے, تم کہاں اس کو منافق کہتے ہو. اور ساتھ میں قید لگا دی کہ کلمہ طیبہ کا مقصد رضائے الہی ہو, ورنہ منافقین بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے. وہ مراد نہیں ہے کہ اگر منافقین زبان سے کلمہ نہ پڑھے تو ان کے ساتھ یہود اور کافروں والا برتاؤ ہوئے, اس لیے نمائشی کلمہ وہ لوگ پڑھتے تھے, وہ مراد نہیں ہے. حضرت محمود ابن ربیع فرماتے ہیں, وہی روایت ہے کا یہ پورا واقعہ میں نے وہاں موجود لوگوں کو بیان کیا, حضرت اتبان ابن مالک والا, اور یہ واقعہ سنایا تھا فتح قسطنطنیہ کے موقع کے اوپر. اس موقع پر میں نے یہ واقعہ سنایا سن 50 ہجری کے اندر, یعنی خلافت راشدہ کے بھی بعد. اس مجمع کے اندر میزبان رسول خالد بن زید الانصاری, یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے, اور اسی غزوے کے اندر آپ کی وفات بھی ہوئی ہے, اور یزید ابن معاویہ ان کے اوپر امیر تھے اس غزوے میں. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اس لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا. بارد الرومی, چونکہ قسطنطنیہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے کے اندر, اسی لیے اس کو ارد روم سے تعبیر کیا گیا. اس زمانے میں دنیا کی دو بڑی طاقت تھی جس کو آج کی زبان میں سپر پاور طاقت کہا جاتا ہے. سپر پاور ایک تھی فارس جس کے حکمراں مجوس تھے اور ان کے سربراہ کو کسرا کہا جاتا تھا, اور یہ ایران اور اس کے اطراف و جوار کے اندر یہ واقع تھی مجوسیوں کی, اور دوسری دنیا کی سپر پاور عیسائیوں کی, اور ان کا مرکزی مقام اس زمانے میں قسطنطنیہ تھا, اور ان کے سربراہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا, جو حدیث ہرقل میں اس کا کچھ تعارف ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل بشارت دی تھی, لتفتحن القسطنطنیہ, کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے. فنعم الامیر, کہ اس کا امیر صاحب بہت اچھے امیر صاحب ہوں گے اور اس لشکر بھی بہت عمدہ ہوگا. نعم الجیش, قسطنطنیہ فتح کرنے والا لشکر بھی بہت عمدہ ہوگا. یہ بشارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں کوششیں ہوئی. اس میں یہ پہلی باقاعدہ مضبوط کوشش ہے جو سن 50 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہم حاصل کر لیوے, لیکن قسطنطنیہ دنیا عرب عرب سے کافی دور, آج بھی مدینۃ المنورہ سے جہاز میں تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے. اتنا دور اور پورا رومیوں کا عیسائیوں کا علاقہ اور قسطنطنیہ کا قلعہ نہایت مضبوط, صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے آثار موجود ہے قسطنطنیہ کے مضبوط قلعے کے. تو اتنے مضبوط علاقے کو فتح کرنا عیسائیوں کی عالمی سلطنت کا مرکزی مقام, یہ بہت بڑا کام تھا, معمولی کام نہیں تھا. پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت کی اور لشکر روانہ فرمایا اس کو فتح کرنے کے واسطے. تو اس میں 80 سال کے بوڑھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے, اور اسی غزوے کے اندر آپ بیمار ہو گئے. فتح تو نہیں ہو سکی باقاعدہ, انہوں نے کئی دنوں تک قسطنطنیہ کے قلعے کے پاس پڑاؤ ڈالے رہے, اور جب بیمار ہو گئے تو لشکر کے امیر یزید خود حضرت ابو ایوب انصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ میزبان رسول ہے, بیمار ہے, بتلائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیمار بوڑھے کی کیا خدمت کرو گے, بس میری ایک آرزو ہے وہ آپ پوری کر دیجئے کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کو یہاں دفن مت کرنا, جانور کے اوپر میری لاش کو سوار کر دینا, اور دشمنوں کے علاقے میں جتنے اندر تک میری لاش کو تم لے جا سکو اتنا اندر دشمنوں کے علاقے میں لے جانا, اور اندر لے جا کر کے مجھے کسی جگہ دفن کر دینا, بس یہی میری آرزو ہے. اس کو بعض تعبیر کرنے والے یوں تعبیر کرتے ہیں تاکہ محشر میں اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو تو میں بہت فخر سے سعادت سے بارگاہ الہی میں عرض کر سکوں کہ جب تک زندہ تھا میرا جسم تیرے دین کے لیے چلتا رہا اور موت کے بعد میری لاش تیرے دین کے خاطر چلتی رہی. یہ آپ کے پاکیزہ جذبات تھے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے آپ کی آرزو پوری فرمائی اور ایک جانور پر آپ کی لاش رکھی اور دشمنوں کے علاقے میں, عیسائیوں کے علاقے میں جتنے اندر تک وہ لوگ لے جا سکے اتنے اندر تک لے گئے, قلعے کی دیوار کے بالکل قریب لے گئے اور وہاں لے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کر دیا اور آج تک وہ وہیں پر مدفون ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ کے اندر, اور وہاں جامع مسجد ہے, بڑی پیاری خوبصورت مسجد ہے جامع ابو ایوب کے نام سے, اور وہ لوگ وہاں کی ترکی زبان میں ایوب پاشا بولتے ہیں تو ایوب پاشا کے نام سے مشہور ہے پورے شہر میں. اب تو قسطنطنیہ ایک جزو بن گیا اور استنبول شہر کا ایک علاقہ ہو گیا, لیکن سب جگہ معروف ہے ایوب پاشا علاقہ, اور وہیں صحن مسجد میں آپ کا مزار ہے. اب بھی وہاں رسم یہ ہے کہ جو بھی ترکیہ کا بادشاہ, حکمراں, صدر, وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کی حلف برداری پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی ہے, حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوتی ہے. اب بھی وہاں ترکی میں یہ رواج ہے کہ جو بھی نئی حکومت بنتی ہے تو جیسے ہماری یہاں راشٹرپتی بھون میں دلی میں حلف برداری ہوتی ہے تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر وہ ہوتی ہے, اور وہیں پر آپ آرام فرما ہے. دو تین مرتبہ الحمدللہ حاضری ہوئی ان کے مزار پر, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں جو ان کے متعلق الفاظ لکھے ہیں اس کو سنگ مرمر کے اوپر تراش کر مزار کی مسجد میں لگایا گیا ہے تقریب کے حوالے سے ہی, جس میں ان کے یہ کلمات ہیں کہ مجھے انتقال کے بعد میری لاش کو ایک جانور پر رکھ کر کے چلانا, اور پھر چلا کر کے وہاں اندر تک لے گئے اور حضرت کو دفن کیا گیا. بڑی جذباتی جو ہے وہاں کی باتیں ہیں. ترکی کا سفر نامہ ہے فقیر کا, دیکھی ہوئی دنیا میں غالباً دوسرے حصے میں, اس میں ایک نظر کبھی چھٹیوں میں پڑھ لے تو روحانی فائدہ ہوگا. بڑی روحانی باتیں اس میں ہیں ان کے مزار اقدس کی. بہرحال اسی سفر کے اندر آپ کی شہادت ہوئی, آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے اپنے سفر نامے کے اختتام پر کہ اگرچہ قسطنطنیہ پانچویں صدی میں فتح ہوا, سلطان محمد بن فاتح رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر, لیکن فتح قسطنطنیہ کا سنگ بنیاد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شہادت سے ہو گیا تھا. ان کی یہ شہادت اس کی سنگ بنیاد تھی, اور پانچویں صدی میں پھر سلطان محمد الفاتح نے اس کو فتح کیا تھا. تو اسی سفر کا یہ واقعہ ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع کے اندر موجود تھے. جب محمود ابن ربی نے یہ واقعہ سنایا, فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ, تو کہا حضرت ابو ایوب نے میرے اس واقعے کے اوپر اشکال کیا کہ اے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, جو تم سنا رہے ہو نا ایسا نہیں ہو سکتا. اب حضرت ابو ایوب انصاری اتنے بڑے آدمی ان کے مقابلے میں ظاہر ہے محمود ابن ربیع صحابی ہے اور سن 50 ہجری میں تو ان کی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی, لیکن جو مقام مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا وہ بڑا ایک ممتاز مرتبہ تھا ان کا, اسی لیے ان کو بہت گیراں گزرا کہ ارے میں یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں اور اسی کے ذیل میں لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کی ہے یہ بھی موجود ہے, پھر بھی حضرت ابو ایوب کیوں انکار کر رہے ہوں گے؟ بلکہ حضرت ابو ایوب نے تو کیا کہا, واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط, خدا پاک کی قسم میرے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ بات نہیں کہہ سکتے جو آپ نے کہی. یعنی محمود جو آپ نقل کر رہے ہو ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہہ سکتے. کون سی بات؟ وہی لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس کے لیے جہنم اللہ نے حرام کی ہے. تو ابو ایوب انصاری قسم کھا کے کہنے لگے کہ محمود ابن ربیع ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہہ سکتے جیسی تم کہہ رہے ہو. اب یہاں شرا نے اچھی خاصی لے دے کی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس قول کو تسلیم کیوں نہیں کیا, اور محمود ابن ربیع نے جو حدیث سنائی کا حضور کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے, ایسی بات اتنے شد و مد سے قسمیہ طور پر کیوں منع کر دیا؟ دو چار باتیں سن لو اس سلسلے میں. پہلی بات, دراصل اس حدیث شریف سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو آدمی فرائض کا بھی تارک ہوئے, فرائض بھی چھوڑتا ہوئے, کبائر کا مرتکب ہوئے, وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا. یہ اس حدیث شریف سے مضمون نکلتا ہے کہ مرتکب کبائر تاریک فرائض وہ بھی جنت میں چلا جائے گا, یہ اس حدیث شریف کا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ کھلم کھلے نافرمان لوگ وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. چونکہ حدیث شریف کے ظاہری الفاظ دیکھے جائیں, من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نافرمان فرائض کا چھوڑنے والا, کبائر کا مرتکب بس اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے تو ابھی جنت میں چلا جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا. تو یہ سب اس کے نتیجے تھے کہ آئندہ لوگ بے باک ہو جائیں گے اور نافرمان نافرمانیوں میں اور آگے بڑھیں گے اور فرائض کے تارکین اور زیادہ جری ہو جائیں گے. اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ایسا حضور نہیں فرما سکتے, نہیں کہہ سکتے. دوسری وجہ ذہن میں رکھو, حدیث شریف کا ظاہری مضمون قرآنی آیت سے تعارض کھا رہا تھا. قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, اس میں تو نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ بتائی گئی, اور یہ حدیث شریف جہنم کی حرمت کو بیان کر رہی ہے. تو نص قرآنی کے مقابلے میں یہ حدیث بظاہر متعارض معلوم ہو رہی ہے, اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری شد و مد کے ساتھ قسم کھا کے منع کر رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جیسا تم کہہ رہے ہو. محمود تم جو سنا رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا حضور نے نہیں فرمایا ہوگا. تیسری وجہ سمجھو, معاملہ چل رہا تھا مالک ابن دخشن کا اور اس کے پس منظر میں یہ حدیث بیان کی گئی. تو عام طور پر لوگ جس کو منافق سمجھتے تھے ان کے بارے میں یہ حدیث میں کھلے عام اخلاص کی شہادت ہے. اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کو تعجب ہوا کہ بھائی مالک ابن دخشن تو پورے محلے میں سب کہتے کہ منافق, اور ان کے بارے میں اس حدیث میں کھلم کھلی ایمان اور اخلاص والے ایمان کی شہادت ہے. اس لیے کہتے کہ بھائی یہ بات گلے میں اترے ایسی لگتی نہیں ہے. چوتھی وجہ سمجھو, حضرت محمود کا اس حدیث کے وقت پر بچپن تھا اور بیان کر رہے ہیں پچپن کے اندر, اور بچپن بھی چار ساڑھے چار پانچ سال کا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث شریف کے الفاظ برابر یاد نہ رہے ہو اور اتنی بڑی بات یہ نقل کر رہے ہیں. اس لیے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بالکل بیان نہیں فرمائی ہے. محمود جیسی تم کہہ رہے ہو نے ایسا بیان نہیں فرمایا ہے. فَقَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّا, محمود ابن ربی کہتے مجھے تو بہت بھاری لگا کہ میں نے اکھا قصہ سنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے بیچ میں جو ہے قسم کھا کے انکار کر ڈالا, تو مجھے تو بہت بھاری لگا. اب بڑوں کے سامنے تھوڑا بولا وے. فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّا, میں نے اللہ کے سامنے منت مان لی. حضرت محمود ابن ربی نے کیا منت مان لی؟ ان سلمنی, اگر اللہ مجھے اس غزوے کے اندر سلامت رکھے. غزوے میں نکلے ہیں, شہادت کے عزائم کے ساتھ نکلے ہیں, امکانات شہادت کے ہیں, لیکن اگر میں اس غزوے سے صحیح سلامت مدینۃ المنورہ واپس گیا, حتی اقفل من غزواتی, میں اپنے غزوے سے واپس گیا, تو میں ضرور حضرت اتبان ابن مالک کو جا کے اس حدیث کے بارے میں سوال کروں گا. اس لیے کہ میں نے تو اتبان ابن مالک سے سنا ہے اور اتبان ابن مالک نے مجھے سنایا ہے, تو اگر جو میں زندہ اس غزوے سے ریٹرن گیا نے مدینہ, تو ضرور اتبان ابن مالک کو میں جا کے پوچھوں گا. اور دوسری شرط کیا؟ ان وجدتہ حیاً فی مسجد قومی, اتمان ابن مالک بھی زندہ ہونا چاہیے. میرے اکیلے زندہ پہنچنے سے کچھ نہیں, جن سے سننا ہے وہ بھی زندہ رہنے چاہیے. تو کہ میں واپس جاؤں وہاں تک وہ زندہ ہوئے, اپنے محلے کی مسجد میں سلامت ہوئے, میں جا کے ضرور پوچھوں گا. فقفل تو واپس ہو گئے, چونکہ باقاعدہ جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی اور قافلہ واپس آ گیا, مدینہ المنورہ پہنچے. فأهللت بحجۃ او بعمرۃ, اب لگتا ایسا ہے کہ یہ لوگ دار الخلافہ سے یہ لشکر گیا تھا اور دار الخلافہ لشکر واپس آیا تھا, اور حضرت امیر معاویہ نے شام کو اپنا دار الخلافہ بنایا تھا, تو قسطنطنیہ سے دمشق واپسی ہوئی ہوگی یہی سمجھ میں آتا ہے. تو اب دمشق تو پہنچ گئے لیکن حضرت اتبان کو ملنے جانے کا ہے ابھی, تو کیسے ملنے کے لیے جاوے؟ فأحلل, تو چلو عمرے میں احرام مان لو اور احرام باندھ کے میں چلا جاؤں حج کا یا عمرے کا, تم مسیر تو اب میں چلا حجیہ عمرے کا احرام بن کر حتی قدمت المدینہ تا یہاں تک کہ میں مدینہ المنورہ پہنچا فأتیت بنی سالم قبیلے بنو سالم میں پہنچا ارے حضرت ادبان زندہ ہے شیخ یعنی بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں اعمى نابینا ہو چکے ہیں اور قوم کو امامت بھی کرا رہے ہیں دیکھ لیا بڑے بڑھاپے کے اندر امامت ابھی جاری ہے دین کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے یہ دونوں کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے حضرت ابو ایوب انصاری 80 سال کے بڑھاپے میں فتح قسطنطنیہ والے لشکر میں فضیلت حاصل کرنے پہنچ گئے اور حضرت اتبان دیکھو بڑھاپے میں بھی امامت کی خدمت جاری ہے یعنی کہ یہ عزائم کرنے ہیں کہ موت تک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا ہاں موت تک اس میں لگے رہنا ہے ابا کا بزنس میری راہ دیکھ رہا ہے ایسا نہیں بلکہ میرے لیے دین کی خدمت کے مواقع منتظر ہے اس میں لگے رہنا ہے موت تک فلما سلم من الصلاۃ امام صاحب نے نماز سے سلام پھرایا سلم تو علیہ محمود کہتے میں نے جا کے سلام کیا امام صاحب و اخبرتہ مننا میں نے تعارف کرایا چونکہ لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہے اور یہ نابینا ہو گئے اس لیے تعارف کرانا پڑے گا ثم سألتہ عن سألتہ پھر میں نے اس حدیث شریف کے بارے میں پوچھا وہی حضرت ابو ایوب انصاری نے نہ کہا تھا وہ فحدثنیہی کما حدثنیہی اول مرتن تو مجھے حضرت اتبان نے اسی طرح حدیث بیان کی جیسے کہ مجھے پہلی مرتبہ میں بیان کی تھی بس مجھے تائید ہو گئی کہ میں نے جو حدیث نقل کی تھی ایک دم صحیح نقل کی تھی چلو اور ایسا ہوتا ہے بھائی عام ظاہر کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے نہیں تو بڑے بوڑھے لوگ منع کرتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوئے تیرے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی پرانے لوگ ایسی چیزوں میں بہت مضبوط ہوتے ہیں جی
قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلقته فكبر ذلك علي فجعلت لله عليه ان سلمني حتى اقفل من غزوتي انا سلام حيت بارك مالك رضي الله تعالى عنه ان وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فاهللت بحجه او قال بعمره ثم سرت حتى قدمت المدينه واتيت بني سالم فاذا عجبان شيخ عما يصلي لقومه فلما سلموا من الصلاه سلمت عليه واخبرته انا ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة باب التطوع في البيت
کتاب التہجد کا آخری باب امام علی مقام قائم فرما رہے باب التطوع فی البیت گھر کے اندر نوافل پڑھنا ترجمۃ الباب کے خلاصے میں چند باتیں سمجھو نمبر ایک گھر میں ہر وقت پر نفل نماز پڑھنا آسان ہے اس لیے گھر میں نفل نماز کا آدمی اہتمام کرے اس لیے کہ مسجد میں تو کیا کہ مسجد کے دروازے پہ گئے دیکھا تالا بانگی صاحب کہیں گئے ہیں تب کیا کریں گے جھٹ پہ جو در نمبر لکھا ہے وہ لگتا نہیں ہے تو اب کیا کریں گے اس لیے گھر میں اچھا جب چاہے جب نماز پڑھنے کی اس لیے گھر میں نوافل افضل ہے نمبر دو گھر میں آدمی فراغت کے اوقات میں نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے اسی لیے بکثرت نوافل بھی ہوگی تیسرا مقصد سمجھو آپ اگر گھر میں نوافل پڑھو گے تو بیوی بچوں کو بھی ترغیب ہوگی اور بچوں کی عملی تربیت ماں باپ کی نماز ہے تو بچے بھی دیکھیں گے کہ ابا ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی سیکھیں گے نماز پڑھنا, اور وہ ذی شعور ہے تو ان کو بھی ترغیب ہوگی کہ چلو ابا پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھیں. نمبر چار, گھر میں برکت ہوگی. پانچ, ریاکاری نہیں ہے گھر کی مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے تو ریاکاری نہیں ہے. مسجد میں اگر نفلے پڑھو گے اور کوئی پانی پینے آیا یا استنجا کرنے آیا اور دیکھا کہ ارے صوفی جی تو نماز پڑھ رہے تو سب جگہ کہے گا پھنا صوفی کیا کہہ رہا, وہ تو میں اس دن استنجے میں دوپہر میں 11 بجے گیا تو بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو وہاں ریا نمود کا بھی اندیشہ ہے, اور گھر میں پڑھو گے تو ریا کاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سب فوائد ہے بھائی گھر کے اندر نفافل پڑھنے کے. البتہ اگر گھر جا کے مشاغل کی وجہ سے نوافل فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو مسجد میں پڑھ لو, کہ میں اگر نکل کے گھر گیا اور مشاغل کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں نوافل کا اہتمام کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ مکان چھوٹے ہیں, مکان چھوٹے چھوٹے ہو کہ وہاں نفل کی گنجائش ہی نہیں, کہ ہم 8x9 کے کمرے میں 11 افراد رہتے ہیں تو وہاں کا نوافل پڑھیں گے. بعض بستیوں میں جا کے آپ دیکھو کہ ہماری یہاں جو جوائنٹ غسل خانہ اور ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کی سائز کے مکان ہوتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر, تو بیچارے ایسے بھی تنگی میں رہتے ہیں. بعض شہروں کے اندر میں جاتا ہوں پروگرام میں تو اتنا مکان تو جو ہے نا جتنی آپ کی درسگاہ ہے یہ تو وہاں کے رئیسوں کا مکان ہوتا ہے, اور اس میں بھی یوں آدھا پارٹیشن, یہاں ایک فیملی سوئے گی ایک نیچے سوئے گی, بیچ میں پارٹیشن پر ہی, اور اوپر والے پارٹیشن پہ بچے سوئے رہیں گے اور نیچے پلنگ کے نیچے 8-10 اور سوئے رہیں گے, اس طریقے سے وہ سوتے ہیں. اب ایسے چھوٹے مکانات ہو تو آدمی وہاں کیا کرے گا بےچارا, اسی لیے بہتر ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھ لے. اور ایک مسئلہ اور ہے کہ چند نوافل شریعت میں ایسے ہیں کہ وہ مسجد کے بجائے ارے گھر کے بجائے مسجد کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے, چند نوافل ایسے ہیں. ورنہ عام متن شریعت کے اندر نوافل گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے, لیکن چند نوافل. نمبر ایک, تراویح کی نماز. نمبر دو, سورج گرہن کی نماز. نمبر تین, تحیت المسجد. نمبر چار, احرام کی 2 رکعت. نمبر پانچ, طواف کے بعد کی 2 رکعت. نمبر چھ, معتکف کے تمام نوافل. نمبر سات, مسافر جب سفر سے لوٹے تو پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھے. نمبر آٹھ, جس شخص کو مشغولیات کی وجہ سے نفل فوت ہونے کا ڈر ہو مسجد میں. اور نمبر نو, جمعہ کی سنتیں. یہ معرف السنن میں علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے یہ 9 نوافل نقل کی ہے کہ یہ 9 نوافل ایسی ہے کہ جو مکان کے علاوہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی مسجد میں نیک صالح کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور اس کی معیت کے اندر آدمی جا کر کے نفل پڑھ لیں تو یہ اپنے مکان کی نفل سے افضل ہے. اس لیے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسی لیے کسی صالح اللہ والوں کی صحبت کے اندر جا کر کے اگر نفل پڑے کسی مسجد میں تو وہ نفل افضل ہو جائے گا. بلکیس بانو نے بھی کہا تھا نا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو صالحین کی صحبت اور معیت میں فضیلت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر مسجد کے قریب میں کسی نیک آدمی کا مکان ہو اور اس ایک نیک آدمی کا قرب اور اس قرب سے برکت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اگر آپ مسجد میں جا کر کے نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. کہ بھائی مسجد کے بازو کے اندر شیخ صوفی العصر کا مکان ہے اور میں مسجد میں جا کے نفل پڑھوں تاکہ شیخ صوفی العصر کا قرب حاصل ہو جاوے، تو اس نیت سے وہاں نفل پڑے گا تو بھی افضل ہے. جیسے حضرات صحابہ تہجد کی نماز مسجد نبوی میں آ کے ادا کرتے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک بالکل پڑوس میں، تو کہا حضور کی قریب میں آ کر کے نفل پڑھیں گے تو حضور کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو یہ تقریباً 11 استثنائیات ہے کہ جس میں مکان کے مقابلے میں مسجد میں نوافل افضل ہے، ورنہ عام طور پر گھر کے اندر نفل افضل ہے. یہ کچھ استثناء ہے کہ جس میں مسجد میں افضل ہے گھر کے مقابلے کے اندر. جی.
وبه قال حدثنا عبد العال بن محمد قال حدثنا وهي بن ايوب وعبيد الله
عن ایک ہمارے علاقے میں ہے نماز نفل مسجد میں، وہ کیسی ہے معلوم ہے آپ کو؟ بہت سے نیک والی باقی دیندار فورن سے آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ کہتے کہ نیک صالح لڑکا ملے تو اس سے ہم اپنی بیٹی سے رشتہ کریں گے. ایسے بہت والی فورن سے آتے ہیں تو ان دلوں میں اچھے اچھے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، اور جو امام کے سلام پھرانے سے پہلے آتے ہیں اور خود سلام پھراتے ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں ساری سنتیں اور نفلیں قبلیہ بادیہ اتنے اہتمام سے پڑھتے ہیں کہ آپ تعجب میں رہ جاؤ. ایسا ہمارے علاقے میں ہوتا ہے اور ابھی اس کا زمانہ چل رہا ہے. چلو، یہ نومبر دسمبر جنوری اسی کی سیزن ہوتی ہے ہمارے یہاں. چلو.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب بن ايوب.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمہارے گھروں کے اندر تمہاری نماز کا کچھ حصہ رکھو. یہ منہن تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ نمازیں، فرائض نہیں، واجبات نہیں، اور جو نوافل شعار دین بنتی ہے وہ بھی نہیں. باقی ہے کہ تہجد ہے، چاش ہے، اشراق ہے، وہ گھروں کے اندر پڑھو. اس حدیث شریف کے دلالت النص سے یہ بھی نکالا، گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ بناؤ. شراح نے اس کی تشریح میں یہ بھی کہا کہ گھروں میں نماز کا حصہ رکھو، یعنی گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ بناؤ یا گھر کے اندر نماز پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اور گھر کو تم قبرستان مت بناؤ، گھر کے تم قبرستان مت بناؤ. قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ قبلے کی قبلہ اگر قبر کی طرف بناؤ گے تو قبر کے سامنے نماز پڑھنے کا شائبہ پیدا ہوگا کہ یہ مردے کے سامنے صاحب قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کا شائبہ پیدا ہوگا. اس لیے تشبیہ دی گئی اور فرمایا ولا تتخذوها قبورا، گھر کو تم مقبرہ مت بناؤ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مردے نماز نہیں پڑھتے قبرستان میں، سوئے پڑے رہتے ہیں. اس طرح تم بھی گھروں میں سوئے مت پڑے رہو، بلکہ گھروں میں نماز پڑھا کرو. اس کو ہمارے بعض مقررین تقریر میں کہتے ہیں گھروں کو ہم نے ہوٹل اور موٹل بنا رکھا ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی تلاوت نہیں. اس طرح مقررین تقریر میں کہتے ہیں کہ گھر ہے کہ ہوٹل موٹل ہے. تو یہ واقعہ ہے کہ لوگ جو ہے گھر میں کھانے آتے ہیں، سونے آتے ہیں، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت، نہ تعلیم، نہ کوئی اعمال صالحہ، کچھ بھی نہیں، کھانے سونے ہی آتے ہیں. صحیح بات ہے یہ؟ تو ایک بات حدیث شریف میں یہ فرمائی کہ مردے نماز نہیں پڑھتے، اس طرح تم بھی نہ پڑھو، ایسا مت کرو. بعضوں نے اس کا یہ مطلب بھی نکالا ہے گھر میں مردے دفن مت کرو ورنہ نماز میں قبر کی طرف رخ ہو جائے گا. بعض لوگ گھر میں مردے دفن کرتے ہیں، یہ منع ہے. یہ انبیاء کی خصوصیات میں ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو وہیں دفن کرو، باقی دوسروں کو دفن نہ کیا جائے. بہت سے مردے ہیں گھروں میں مدفون، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نمبر تین، گھر کو قبرستان کی طرح اعمال سے ویران مت کرو. قبرستان کوئی اعمال کی جگہ نہیں ہے، اس طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح ویران مت کرو. اعمال صالحہ سے اپنے گھروں کو تم آباد رکھا کرو. پھر مطابعت لائے امام علی مقام، بس برات اختتام تو ایک دم واضح ہے. ولا تتخذوها قبورا، کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ، موت کی یاد اس سے تازہ ہو جاتی ہے، فکر آخرت اس سے تازہ ہو جاتی ہے. بس حدیث ترجمۃ الباب سے یہ ربط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نوافل پڑھنے کی ترغیب دی. ابواب العمرہ شروع کرو. ابواب العمرہ